بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله حسين بن علي عليهما السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کو حقیقی معنی میں عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس عشرہ محرم میں شناخت عاشورہ کے عنوان سے ہے۔ گزشتہ مجلس میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو عزا ہے، یہ جو مظلوم کربلا کے لیے اشک بہانہ ہے، یہ انسان گریہ کس نیت کے ساتھ کرے۔ تقریباً ابتدائی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا، لیکن آخری نقطہ کہ جس پر میں بہت زیادہ زور دینا چاہ رہا تھا شاید اس طریقے سے واضح نہیں ہو پایا، ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ اپنے عرائض کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ عرض کیا کہ انسان مختلف وجوہات کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، غمگین ہوتا ہے، سید الشہداء پر جو انسان گریہ کرتا ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ عزاداری کر رہا ہوں تاکہ خود اپنے نفس کو اولیاء الہی کے نفوس کی طرح بناؤں، یعنی یہ عزاداری اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سنخ ہو جاؤں، اولیاء الہی جو حسین ابن علی پر گریہ کرتے رہے ہیں، عزاداری کرتے رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان جیسا بنوں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہماری تاریخ کے بزرگان میں سے، معاصرین میں سے مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی خدا، بہت بڑے مفسر، فیلسوف شرق، بہت بڑے فقیہ کے، بہرحال المیزان ان کا ایک شاہکار ہے، उन्होंने एक किताब लिखी है जहाँ पर और मुख्तलिफ उनकी किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब उनकी है सुनन उन नबी, जिस किताब के अंदर उन्होंने तकरीबन वो सुन्नतें जमा की हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। कहते हैं कि अल्लामा ने जो ये किताब लिखी है दर हकीकत वो ख़ुद पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहते थे। मुख्तलिफ हदीसी किताबों को देखा और मुख्तलिफ सुन्नतें, जो जो सुन्नतें रिवायात में बयान हुई हैं उन तमाम सुन्नतों को किताबों से वो निकालते थे। मकसद ये होता था ताकि मैं उन सुन्नतों पर अमल कर सकूं। असल हदफ ये था। क्यों? कहते हैं इसलिए कि इंसान अगर इन सुनन पैगंबर इस्लाम पर अमल करे तो इंसान का नफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स का रंग इख्तियार करता है। मैं नहीं कहता कि इन सुन्नतों पर अमल करने से इंसान पैगंबर बन जाएगा, ना, उसके करीब होगा। इसे कहा जाता है सिनखियत। मुख्तलिफ आमाल को अंजाम दें ताकि हमारे नफूस वो सिनखियत पैदा करें। और यही मैंने कल की मजलिस में भी आखिर में अर्ज़ किया था कि हत्ता ज़करिया नबी जब सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे और अपने नवासे के गम में आज़ादार होंगे, आज़ादारी करेंगे, तो खुदा की बारगाह से दुआ मांगते हैं कि खुदाया मेरे लिए भी ऐसा माहौल बना ताकि मैं भी रसूलुल्लाह की तरह आज़ादार बन सकूं। ये बहुत ज़्यादा अहम है कि इंसान ये आज़ादारी करे, ये आंसू बहाए इस एतबार से कि अपने नफ्स को उनके नफूस की तरह बनाए। इसे कहा जाता है सिनखियत। और कल की रिवायत में तो मैंने अर्ज भी किया था कि असलन हजरत ज़करिया खुदावंदे मुताल से जो हजरत यहया जैसा बेटा मांगते हैं, रिवायत में है कि वो बेटा भी इस उन्वान से मांगा ताकि वो भी हुसैन की तरह शहीद हो। और ये भी अजब है, मकातिल और तवारीख ने लिखा है, सैयदु साजिदीन बयान करते हैं कि बाबा किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंचते थे, किसी भी मंजिल पर पड़ाव नहीं डालते थे, मगर ये कि उस मंजिल पर हज़रत यहया को याद करते थे, या किसी भी मंजिल से नहीं निकलते थे मगर ये कि हज़रत यहया को याद करते थे, हमेशा हज़रत यहया को याद करते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस पूरी तहरीक करबला के अंदर सैयदुश्शुहदा ने हज़रत यहया को बहुत ज़्यादा याद किया है। और रिवायात ने तो मुशाबहतें भी लिखी हैं कि बहुत ज़्यादा मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, आज कुछ और बयान करना चाहता हूँ, लेकिन इशारतन ज़िक्र कर देता हूँ, बाद में अपने अराइज़ की तरफ आता हूँ। सैयदुश्शुहदा और हज़रत यहया में बहुत ज़्यादा मुनासिबतें। कहते हैं कि ये वो दोनों अफराद हैं जिनके आने से पहले खुदावंद मुताल ने बिशारत दी है। हज़रत यहया अभी नहीं आए लेकिन पहले से जनाब ज़करिया को कहा जा रहा है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहू यहया, ए ज़करिया हम एक नौजवान की तुम्हें बिशारत देते हैं कि जिसका नाम यहया होगा। ये नाम भी अजीब है, यहया जिंदा, जिंदा करने वाला। इसी तरीके से सैयदुश्शुहदा अभी इस दुनिया में नहीं आए लेकिन खुदावंद मुताल ने पहले से रसूलुल्लाह को उसकी बिशारत दी। दोनों में मुशाबहत है। जिस तरीके से जनाब यहया अपनी मादर गिरामी के बतन अतहर में छः माह रहे, इसी तरीके से सैयदुश्शुहदा भी अपने मादर गिरामी के बतन अतहर में छः माह रहे। जिस तरीके से जनाब यहया का नाम बिला वास्ता परवरदिगार आलम ने रखा, इस्मुहू यहया, जकरिया हम तुम्हें बेटा देते हैं, लेकिन उसका नाम यहया होगा। ऐनन इसी तरीके से सैयदुश्शुहदा का नाम भी बिला वास्ता खुद उस रब करीम ने रखा। अजीब मुनासिबत है। या इसी तरीके से रिवायात में है कि दोनों ने, न हज़रत यहया ने अपनी माँ का शीर लिया, दूध पिया, न सैयदुश्शुहदा ने। कहते हैं कि जनाब यहया के लिए दूध का इंतज़ाम आसमान से होता था। लेकिन यहाँ पर मेरा दिल कहता है कि मैं ये जुमला कहूँ, रिवायात में भी है, सैयदुश्शुहदा के शीर और दूध का इंतज़ाम अर्श आज़म से होता था। रसूलुल्लाह खुद अपनी ज़बान अतहर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैराब करते थे। और पैगंबर इस्लाम की ज़बान यानी क्या, वो तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि जब रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को ज़बान दी थी, जब आप मिंबर सलूनी पर बैठकर जुमलात कहते थे, सलूनी सलूनी कब्ल अंतफ़ दूनी, वहाँ पर फ़ख्रिया अंदाज से कहते थे हाजा लुआब रसूलुल्लाह। ये उस ज़बान का असर है। जो पूछना है वो पूछो। बहरहाल दोनों ने इस दुनिया में माँ का दूध नहीं पिया। रिवायात में एक और मुशाबहत जो हज़रत यहया और इमाम हुसैन के बारे में जिक्र हुई है वो यह है कि दोनों की पेशानी से नूर साते होता था। कितना भी अंधेरा हो, अगर हज़रत यहया आ जाते तो वो जगह रोशन हो जाती। इसी तरीके से सैयदुश्शुहदा की पेशानी अतहर से भी हमेशा नूर निकलता था, दोनों की पेशानी नूरानी थी। अच्छा, इसी तरीके से रिवायात में कि हज़रत यहया और सैयदुश्शुहदा बहुत ज़्यादा फरहनाक और खुश नहीं होते थे, अक्सर व बेशतर मगमूम और महजून रहते थे। अगर थोड़े बहुत खुश भी होते थे तो थोड़ी देर में फिर गमनाक हो जाते थे। दोनों की तबीयत इस तरीके से। अच्छा, एक और नुक्ता जो ख़ुद रिवायात ने सैयदुश्शुहदा और हज़रत यहया के लिए ज़िक्र किया है रिवायात में कि इन दोनों के लिए आसमान खून रोया। हज़रत यहया के लिए भी आसमान खून रोया और हुसैन इब्न अली के लिए भी आसमान खून रोया। एक और मुशाबहत जो रिवायात में आई है वो ये है कि दोनों के सरे मुतहर ने कलाम किया है। हज़रत यहया को भी जब शहीद किया गया और उनके सर मुबारक को उस नानजीब मलऊन बादशाह के सामने पेश किया गया तो वहाँ पर वो सर बोला था। इसी तरीके से सैयदुश्शुहदा के सर ने भी कलाम किया। और क्या कलाम किया, लोगों को कुरान सुनाया। एक और मुशाबहत जो रिवायात ने बयान की है वो ये है कि दोनों के कातिल, कहते हैं कि जहन्नम में एक ऐसा मकाम है कि सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जगह है वो। कहते हैं कि उस जगह पर कातिल सैयदुश्शुहदा और कातिल हज़रत यहया होगा, दोनों का कातिल उसी जगह पर होगा। और एक और मुशाबहत जो हज़रत यहया और सैयदुश्शुहदा के लिए बयान हुई है, कहते हैं कि दोनों के लिए कुतला सब्रन, दोनों को तड़पा तड़पा के शहीद करवाया गया। अजब मुनासिबत है। बहरहाल इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ से गुज़रता हूँ। सैयदुश्शुहदा बहुत ज़्यादा हज़रत यहया को याद करते थे। रिवायात में कि आप फरमाते वमिन हिवान दुनिया अल्लाह इन रस यहयब्न ज़करिया ओह दे इला बगयिन मिन बगाया बनी इसराइल। दुनिया की पस्ती पर यही काफ़ी है कि यहया नबी जैसे इंसान कामिल के सर को एक नानजीब के सामने पेश किया गया। बराबर सैयदुश्शुहदा और हज़रत यहया में बहुत ज़्यादा मुनासिबत है। और इसी एतबार से हज़रत ज़करिया भी, जब हज़रत ज़करिया यहया के अज़ादार बने तो फ़कत यहया के अज़ादार नहीं बने بلکہ حسین ابن علی کے بھی عزادار بنے۔ خداوند منان ہم لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ یہ جو کربلا، یہ جو عاشورہ کے مختلف زوایا ہیں، ان مختلف زوایا پر غور و تأمل کرنا چاہیے۔ میں اب اگر اس وادی میں گیا، حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کی تقابل کی وادی میں، تو بالکل باہر نکل جاؤں گا، لیکن نہیں چاہتا کہ اس طرف جاؤں، میں اپنے عرائض کی طرف آتا ہوں۔ یہ محرم الحرام کا جو عشرہ ہے، ہم نے موضوع رکھا شناخت عاشورہ، کیونکہ جب تک کسی بھی چیز کی انسان کو معرفت نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس چیز سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں لے سکتا۔ واقعاً جو بھی حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے، عزاداری کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، وہ فیضیاب ہوتا ہے، لیکن اور زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے عاشورہ کی شناخت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ جب تک اس معنی میں ہم عاشورہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے استفادہ نہیں کر سکتے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اچھا، عاشورہ کو پہچانے کیسے، کیسے پہچانا جائے، کس طریقے سے ہم عاشورہ کی شناخت حاصل کریں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کربلا کو بیان کیا، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً عاشورہ کو اور کربلا کی صحیح شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حسین ابن علی کے خود کلام سے تمسک کریں۔ خود حسین ابن علی نے عاشورہ کا کیسے تعارف کروایا، کیسے بتایا ہے، کربلا یعنی کیا، عاشورہ یعنی کیا، خود حسین ابن علی کے کلام سے تمسک کرے، وگرنہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کربلا اور عاشورہ یعنی کیا۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر توان نہیں ہے کہ وہ کربلا اور عاشورہ کی شناخت کروا سکے۔ خود حسین ابن علی، اس سے پوچھا جائے کہ مولا خود آپ بتائیں عاشورہ یعنی کیا، کربلا یعنی کیا۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ، جسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دستور العمل ہے، یہ جو 6 ماہ کی تحریک ہے، یہ جو 6 ماہ کی نہضت ہے، رجب کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور محرم کو تمام ہوتی ہے، یہ تقریباً جو 6 ماہ کا عرصہ ہے، خود حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ یعنی کیا کرنے جا رہا ہوں، عاشورہ یعنی کیا۔ نکلتے وقت ایک رسمن وصیت نامہ لکھا، جس وصیت نامے کو میں کہوں گا دستور العمل تھا۔ حسین ابن علی عاشورہ کی شناخت کروا رہے ہیں، معرفت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عاشورہ یعنی کیا، کربلا یعنی کیا، میرے اقدامات سے مراد یعنی کیا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ خود حسین ابن علی نے تعارف کروایا کہ اس وصیت نامے کے جملات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان جملات کی وضاحت بھی کریں گے، توضیح بھی بیان کریں گے، کہ جس سے پتہ چلے گا کہ عاشورہ یعنی کیا۔ یہ وصیت نامہ جو حسین ابن علی نے نکلتے وقت لکھا، اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام۔ اچھا، اس وصیت نامے کے جو جملات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ یہ مختصر سا وصیت نامہ، کہ جس وصیت نامے کے اندر پورا منشور بیان کر رہے ہیں۔ اصلاً عاشورہ فہمی کے لیے یہ ایک متن ہے، ٹیکسٹ ہے، کہ جس کو کھولا جائے تو عاشورہ سمجھ میں آتی ہے، کربلا سمجھ میں آتی ہے، عاشورہ یعنی کیا، کربلا یعنی کیا، اسی متن کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے انسان، کہ ایک ایک جملے پر تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مختصر سے وصیت نامے میں حسین ابن علی نے اپنے قیام اور عاشورہ کی 8 صفتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 4 صفتیں صفات سلبیہ کے عنوان سے ہیں اور 4 صفتیں صفات ثبوتیہ کے عنوان سے ہیں۔ یہ توجہ کیجئے گا، یہ منشور ہمارے ہاں، یہ وصیت نامہ معمولاً پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس نگاہ کے ساتھ اور اس دید کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں کہ 8 اوصاف، 8 صفتیں حسین ابن علی اپنے اس قیام کی بیان کرتے ہیں، 8 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے پہلے صفات سلبیہ ہے کہ میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں، میرا قیام اس لیے نہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں میرا قیام اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے، اس لیے ہے۔ 8 صفتیں بیان کی، جن میں سے 4 صفتیں ابتدائی صفات سلبیہ ہیں کہ میری نہضت کا مقصد یہ نہیں ہے، پھر 4 صفتیں صفات ثبوتیہ ہیں، میری نہضت کا مقصد یہ ہے۔ اور عجب، مجھے تو یہاں پر قرآن مجید کا انداز یاد آ رہا ہے، واقعاً کیوں نہ یاد آئے، حسین ابن علی اور قرآن مجید کا مزاج ایک ہے۔ خداوند متعال نے جہاں پر قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے وہاں پر بھی طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن کا جب تعارف کروایا جاتا ہے وہاں پر کچھ صفات سلبیہ بیان ہوتی ہیں، کچھ صفات ثبوتیہ۔ مثال کے طور پر ایک آیت کی طرف اشارہ کرو، سورہ کہف کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ قرآن کا خدا تعارف کرواتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کیا، اور پھر اب کتاب کا تعارف ہے، کتاب قرآن یعنی کیا، یہ کون سی کتاب ہے؟ خدا فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ پہلی صفت، صفت سلبی، یہ ایسا قرآن ہے کہ اس میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کتاب صراط مستقیم پر قائم کتاب ہے، اور جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے رہنما ہے۔ پہلی صفت، صفت سلبیہ، ولم یجعل لہ عوجا، خدا نے اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں، صفت سلبی۔ اس کے بعد ایک صفت ثبوتی بیان کی، اچھا قرآن میں یہ عیب نہیں ہے، کیا ہے قرآن؟ قیمان، یہ کتاب خود قائم ہے اور یہ کتاب قیام کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اسی طریقے سے سورہ فصلت میں بھی خداوند متعال نے یہی انداز اپنایا کہ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ صفت سلبی، یہ ایسا کتاب ہے کہ اس کتاب کے آگے بھی باطل نہیں، پیچھے بھی باطل نہیں، کہیں سے باطل نہیں آ سکتا، یہ معصومانہ کتاب ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، کہ صفت ثبوتی، لا یأتی الباطل، صفت سلبی، یہ عیب نہیں، تنزیل من حکیم حمید، صفت ثبوتی۔ یہاں تا سورہ بقرہ میں جو آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، پہلے مرحلے میں قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے لا ریب، اس کے اندر کوئی ریب نہیں، یہ عیب نہیں، صفت سلبی کو بیان کیا، یہ عیب نہیں ہے، ہدل للمتقین، صفت ثبوتی کو بعد میں بیان کیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کا دب ہے، قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا تعارف بھی صفات سلبی اور صفات ثبوتی سے، یہ عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ اور مزیدار یہ کہ پہلے عیب کی نفی کی اور اس کے بعد کمال کو بیان کیا، عیناً اسی لب و لہجے کو، اسی انداز کو حسین ابن علی اپناتے ہوئے اپنی وصیت کا آغاز کرتے ہیں انی لم اخرج عشرا، बेतहकीक मैं ये जो निकल रहा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली जो अपनी नहजत का आगाज़ कर रहा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली जो क़याम करबला का आगाज़ कर रहा हूँ, जो निकल रहा हूँ, लम अखरुज अशरन, कि इंशाल्लाह इसकी तफसील के साथ वजाहत करूँगा। ये मेरा क़याम, मेरा निकलना तकब्बुर की वजह से नहीं है, खुद बीनी की वजह से नहीं है, मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता। इंशाल्लाह मैं इसकी बाद में वजाहत करूँगा, एक एक कलमे की तफसीलात बयान करूँगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना समझे, इन्नी लम अखरुज अशरन, यानी ये मेरा क़याम तकब्बुर की वजह से नहीं है, पहली सिफत सलबी। वला बतरन, हवा व हवस की वजह से नहीं है। वला मुफसिदा, फसाद फैलाने के लिए नहीं निकला। वला जालिमा, जुल्म के लिए नहीं निकला। देख रहे हैं क़याम की, खुद हुसैन इब्ने अली वजाहत कर रहे हैं इब्तदान चार सिफत सलबी। ये मेरा क़याम तकब्बुर की वजह से नहीं, एक। ये मेरा क़याम हवा और हवस की वजह से नहीं। ये मेरा क़याम फसाद की वजह से नहीं। ये मेरा क़याम जुल्म की वजह से नहीं। अच्छा तो क्या है? व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकला हूं ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। पहली सिफत सबूती इस्लाह, कह रहे कि इंशाल्लाह वजाहत इस अशरे मुहर्रम में हम जिक्र करेंगे। व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ, दूसरी सिफत, मैं अमर बिल मारूफ करने के लिए निकला। मेरा इस मंतिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो बयान कर रहा है कि अगर मेरे सामने खराबी हो मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। ना ना ना, हमारी तरबियत ऐसे नहीं हुई। व अनहा अनिल मुनकर, मैं मुनकरात को रोकने के लिए निकला हूं। तीन, चौथा, व असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिब, मैं चाहता हूँ कि नाना की सीरत पे चलो, मैं चाहता हूँ कि बाबा अली की सीरत पे चलो। ये देखा इस मंशूर के अंदर आठ सिफात को बयान किया, चार सिफात सलबी, चार सिफात सबूती। और क्यों ना हो, कुरान और हुसैन इब्ने अली का अंदाज क्यों ना हो, क्योंकि दोनों खुदा के औसाफ के मजहर हैं। कुरान भी खुदा के औसाफ का मजहर है, हुसैन इब्ने अली भी कुरान खुदा के औसाफ का मंजर है। जैसे खुदा के लिए सिफात सलबिया भी हैं, सबूतिया भी हैं, इसी तरीके से कुरान के लिए भी सिफात सलबिया भी हैं और सिफात सबूतिया भी हैं। इसी तरीके से आशूरा के लिए भी सिफात सलबिया भी हैं, सिफात सबूतिया भी हैं। कि इनमें से के वक्त बिल्कुल गुजर गया, मैं चाहता था कि आज एक लफ्ज़ की मुख्तसर वजाहत करूँ, लेकिन बहरहाल वक्त भी गुजर गया, लेकिन जल्दी जल्दी मैं चाहूँगा कि एक लफ्ज़ की थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत करूँ। एक सिफत सलबी जो हुसैन इब्ने अली ने यहाँ पर जिक्र फरमाई है वो ये है, वला बतरन। वला अशरन जो पहला लफ्ज़ है, इस सिफत सलबी की वजाहत इंशाल्लाह मैं कल करूँगा, आज फकत इसको बयान कर रहा हूँ। ये जो मौला फरमा रहे हैं वला बतरन, मैं जो निकला हूँ, मेरा जो ये क़याम है, ये हवा व हवस के लिए नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर नहीं है। ये लफ्ज़ अगर समझना है कि हुसैन इब्ने अली क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं खुद नुमाई के लिए नहीं निकला, मैं इसलिए नहीं निकला हूं कि लोग मुझे पहचाने, मैं लोगों से वाह वाह कराने के लिए नहीं निकला। वला बतरन, ये क्या कहना चाह रहे हैं हुसैन इब्ने अली? इसको समझने के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद से मदद ली जाए। ये वाक्यन ऐसे है अजीजो, कुरान को समझना है अहल बैत के कलाम से समझे, अहल बैत के कलाम और इकदामात को समझना है कुरान के जरिए से समझे। ये एक दूसरे की तफसीर करते हैं। ये कुरान मजीद में वाक्यन ये जो इंतखाब है, मासूम इमाम है, कोई हमारी तरह खतीब तो नहीं है कि बस एक जुमला कह दिया, ना, हर एक जुमला नपा तुला है। जब इस दीद के साथ मैंने खुद कुरान मजीद को देखा, قرآن کی بارگاہ میں آیا کہ قرآن نے اس لفظ کو کہاں پر استعمال کیا ہے، یہ بطرن کہاں استعمال ہوا ہے؟ تو عجب، خود میرے لیے عجیب انکشاف تھا، یہ بطرن کا لفظ یا بطرن کا لفظ قرآن مجید میں ابو سفیان اور ابو سفیان کے ٹولے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر حسین ابن علی ابو سفیان کے پوتے کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، یزید کے مقابلے میں قیام کے لیے نکل رہے ہیں، اور لفظ کا انتخاب کیا، ولا بطرن، میں خود نمائی کے لیے، ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا۔ جب قرآن مجید کو دیکھا، سورہ انفال میں خداوند متعال نے یہ لفظ ابو سفیان کے لیے استعمال کیا ہے۔ عجیب تھا میرے لیے واقعا۔ سورہ انفال میں خداوند متعال جہاں پر جنگ بدر کا تذکرہ کرتا ہے، یہ جنگ بدر عالم اسلام کی پہلی جنگ، کہ بہرحال وقت بھی گزر گیا، یہ عالم اسلام کی پہلی جنگ، بہت بڑی جنگ، ان تفصیلات میں میں نہیں جاتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سخت تھا، مدینے سے تو نکلے تھے مسلمان کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو مکے سے باہر نکالا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، اموال پر قبضہ کر لیا تھا۔ خداوند متعال نے اب اجازت دی کہ اب تم ان لوگوں سے بدلہ لے سکتے ہو۔ پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے، مسلمان اس نیت کے ساتھ نکلے، کہ بہرحال وہ تفصیلات۔ عجب بات یہ کہ اس قافلے کے لیے نکلے، لیکن وہاں سے مکے سے ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ مسلمان بیچارے 313، ادھر سے 950 یا 1000 کی تعداد میں کفار اور مشرکین۔ یہاں پر جب مسلمان آئے، اب ظاہر سی بات ہے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، نہ اتنا اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، کہ قرآن مجید نے اس کو خوب نقل کیا ہے، سورہ انفال میں دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب یہ ابو سفیان یا مشرکین، ادھر سے پیغمبر اسلام، ایسے مقامات پر قرآن نے اس لفظ بطرن کو استعمال کیا ہے۔ میں جلدی جلدی میں، کہ وقت بالکل گزر گیا، اس کی طرف اشارہ کروں۔ جب یہ مسلمان بیچارے مدینے سے باہر آئے، کہ سورہ انفال کی 40 نمبر آیات سے، بلکہ 41 نمبر آیات سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس قصے کو، کہ اذ انتم بالعدوت الدنیا وہم بالعدوت القصوى، کہ جب تم لوگ مدینے سے نکلے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ بالعدوت القصوى، مشرکین کے لشکر کی نسبت سے نچلی سطح پر تھے، وہ جو تمہاری وادی تھی، جو تمہارا علاقہ تھا، دنیا یعنی نچلا، پست، نیچے والی وادی، نچلے طرف تھے۔ جبکہ وہم بالعدوت القصوى، وہ جو مشرکین تھے وہ تم سے اوپر والی جگہ پر تھے، مسلمان نسبتاً نیچے اور یہ نسبتاً اوپر والی جگہ تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ بالکل نیچے تھا۔ اچھا، اب یہ سخت عالم، ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اوپر سے ہو اور یہ خود نیچے سے ہو تو بہرحال سخت تو ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی حالت تھی کہ ولو تواعدتم لاختلفتم، حتیٰ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ بھی کرتے نا تو اختلاف کر بیٹھتے۔ یہ قرآن بیان کرتے، لیکن خداوند متعال ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن خدا بھی چاہتا تھا کہ ایک فیصلہ آج ہو کر رہے، یہاں پر ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ فیصلہ ہو کر رہے۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو بندہ ہلاک ہوتا ہے بینے کی بنا پر ہلاک ہو، اور اسی طریقے سے جو بندہ زندہ ہوتا ہے بینے کی بنا پر زندہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, خدا سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اچھا جب یہ عالم ہو گیا تو ایسے میں خداوند متعال فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, کہ ایک اور منظر وہیں پر جنگ بدر میں, اے پیغمبر ہم نے تمہیں خواب میں منام میں دشمنوں کا لشکر بالکل تھوڑا کر کے دکھایا, وہ زیادہ ہے لیکن مصطفیٰ خواب میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ, اگر مشرکین کے لشکر کی اصل تعداد دیکھ لیتے تو شاید یہ جو آپ کے ساتھ ہیں لَفَشِلْتُمْ, یہ سست ہو جاتے ہیں. اچھا اس لیے تمہاری مدد کی, بڑا لشکر ہے لیکن چھوٹا کر کے دکھایا. لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم لوگوں کا تنازع ہو جاتا کہ آیا واقعاً ان کے ساتھ لڑنا چاہیے یا نہیں. بہرحال یہ حالت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم کر کے دکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر آپ کو تعداد زیادہ کر کے دکھا دی جاتی تو شاید جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سست ہو جاتے, کہ وقت بھی بالکل گزر گیا, ظاہراً میں بطرن تک آج شاید نہیں پہنچ پاؤں گا. انشاءاللہ اس بات کو میں کل کی گفتگو میں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا, لیکن ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گا. جنگ بدر کے اندر اصحاب پیغمبر نے بہت زیادہ جوان مردی کا ثبوت دیا, بہت ہی عظیم شجاعت کا مظاہرہ کیا, لیکن خدا کی عنایات بہت زیادہ تھی, حتیٰ کہ دشمن کا لشکر ان مسلمانوں کی آنکھوں میں بالکل کم کر کے دکھایا گیا. یہ کوئی روایت نہیں, آیت ہے. کیونکہ اگر وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ, اگر بہت بڑے پیمانے پر آپ ان کو دیکھتے تو عجب نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں یہ سست پڑ جاتے. اتنی جوان مردی کے بعد بھی قرآن کہتا ہے ان کے لشکر کو تمہیں کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو. عزیز من, یہ بہت بڑی کمک تھی, لیکن میں قربان جاؤں اصحاب عاشورہ پر, وہاں پر یہ نہیں تھا کہ دشمن کا لشکر کم کر کے ان کو دکھایا جا رہا ہے. نہ 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 نہ, جگہ جگہ پر حسین ابن علی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ چلے جو قتل ہونے کے لیے تیار. مکہ سے جب آپ نکل رہے ہیں تو وہاں پر حسین ابن علی یہی جملات فرماتے ہیں, خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتا, موت ابن آدم کے لیے مقدر قرار دی گئی ہے, اس کی پیشانی پر کندہ ہے. اس طریقے سے جیسے ایک خوبصورت نوجوان خاتون کے گلے کے اندر ایک نیکلیس ہوتا ہے, اس کی طرح. پھر مولا فرماتے ہیں وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِ اشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَىٰ يُوسُفَ, یہاں پر لَفَشِلْتُمْ کی بات نہیں ہے, کثرت کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ کہیں سست نہ پڑ جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. نہ نہ, حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اکاش دنیا کو پتا چلتا کہ حسین موت کا کتنا عاشق ہے, حسین موت سے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا اشتیاق رکھتا ہے جتنا یعقوب یوسف کے لیے مشتاق تھا. اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں. اور نہ فقط حسین ابن علی, اصحاب عاشورہ ایسے کہتے ہیں کہ شب عاشور, عاشور کی رات جو ایک مذاکرہ ہوا ہے حضرت بریر ابن خزیر اور شمر لعین کے مابین, بات چیت ہوتی رہی, بریر نصیحت کرتے ہیں لیکن اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا, شمر ڈراتا ہے. تو ایسے عالم میں اصحاب حسینی کے جملات یہ ہیں, بریر وہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں، ابل موت تخوفنی، اے شمر تو بریر کو موت سے ڈراتا ہے، ابل موت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتا ہے، واللہ ان الموت ما ابن رسول اللہ احب الی من الحیات معکم، مجھے خدا کی قسم ہے بریر اگر رسول اللہ کے فرزند کے ساتھ قتل ہو جائے کئی گنا بہتر ہے اس بات سے کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہے۔ یہ اصحاب عاشورا ہے، یہ کربلائی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو بطرن کا معنی میں آج نہیں کر پایا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ جنگ بدر میں بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ ہوا، لیکن عزیزان من بغیر مبالغے کے کہہ سکتا ہوں، قرآن گواہ ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے، 5000 ملک فرشتے آئے مسلمانوں کی کمک کے لیے، لیکن کیا عاشورہ ہے، کیا کربلا ہے۔ مقاتل نے لکھا کہ ملائکہ آئے حسین ابن علی کی خدمت میں آئے، آپ مدینے سے نکل رہے ہیں اس وقت ملائکہ آتے ہیں، کربلا میں پہنچے وہاں پر ملائکہ آتے ہیں، لیکن حسین ابن علی فرشتوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا امتحان، عجب کربلا ہے۔ ہاں عزیزان من، 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم یعنی وہ دن کہ جس دن حسین ابن علی کربلا کا مہمان بنا، آج کے دن۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب آئے آئے آئے، صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں، جب اس جگہ پر قدم رکھا تو زلزلہ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے گھوڑا تبدیل کیا، لیکن دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں چلتا، تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ بالآخر سید الشہداء پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نئے نوا کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ کوئی اور نہ، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کوئی اور نہ، کسی نے کہا شاطع الفرات کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کوئی اور نہ، کسی نے کہا آقرا کہتے ہیں۔ اولا کہتے ہیں اقر سے خدا کی پناہ، کوئی اور نہ۔ کسی بوڑھے نے جواب دیا مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے حسین ابن علی کربلا کا نام سنتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے میرے مالک حسین تجھ سے کرب و بلا کی پناہ مانگتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر آتے ہیں، وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی کو سونگتے ہیں، اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، فوراً جملات کہتے ہیں واللہ ہا ہنا محط رحالنا، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا آخری سفر ختم ہوگا. واللہ ہاہنا محط و رحالنا و مسفک و دمائنا. یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا. واللہ ہاہنا ذبح اطفالنا. یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے بچوں کے گلے پر خنجر چلائے جائیں. حسین ابن علی وہاں پہ رکتے ہیں. جیسے ہی وہاں پہ رکتے ہیں عجیب قسم کا طوفان آتا ہے, آندھی آتی ہے. ایسے میں جو حسین کی بہن ہے شریکت الحسین وہ آواز دیتی ہے, بھیا یہ کیسی سرزمین ہے, جیسے یہاں پر پاؤں رکھا ہے دل میں عجیب خیالات آ رہے ہیں, دل میں عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا ہے. امام حسین رو کے فرما رہے ہیں کہ بہن یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کا نانا نے وعدہ دیا تھا. بہنا یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا. اجرکم علی اللہ. عزیزان محترم, بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آمادہ ہوتے ہیں اور خیام کو لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں. خیام کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے, روایات نے لکھا کہ وہ جگہ تھی جو بالکل نیچے کی طرح تھی, جھکی ہوئی جگہ تھی. ان جگہوں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر خیام لگائے جائے. جیسے جناب زینب عالیہ نے دیکھا کہ خیام نیچے کی طرف جھکی ہوئی سر زمین پر لگائے جاتے ہیں, تو امام حسین سے سوال کرتی ہیں, بھیا میں نے تو سنا ہے بابا جب بھی کسی جنگ پر جاتے تھے اور کسی جگہ پر اگر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو اپنے خیام کو اوپر کی طرف لگاتے تھے. بھیا یہ کیسا طریقہ ہے کہ آپ نیچے کی طرف خیام کو لگانے کا حکم دے رہے ہیں؟ عزیز و مقاتل نے جملات لکھے. سید الشہداء نے کہا, بہن بابا جب بھی جس جنگ میں جاتے تھے اس جنگ میں فتح کی نیت سے جاتے تھے, اسی لیے خیام کو اوپر لگاتے تھے. بہن ہم لوگ یہاں پر فتح پانے نہیں آئے, بہن یہاں پر ہم لوگ قتل ہونے کے لیے آئے. میں نہیں چاہتا 10 محرم کے دن یہاں پر اس میدان میں مختلف لوگ ذبح ہوں گے, مختلف لوگ شہید ہوں گے. میں نہیں چاہتا حسین کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھو. لیکن ہائے عزیزو, حسین نے بہت کوشش کی کہ جب حسین شہید ہو بہن کی نظر نہ پڑے, لیکن وہ آخری مرحلہ جب حسین اس گودال قتلگاہ میں آئے, بہن نے زمین کو حکم دیا, اے کربلا کی زمین بلند ہو جا. الہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.